تحریر فرمایا ہے کہ قربانی کے لیے کیا نصاب اپنایا جائے، چاندی کی بنیاد 52.5 تولے چاندی کے بقدر روپیہ، یا جتنے پیسوں میں 7.5 تولہ سونا آ جائے، فتویٰ دینا بہت مشکل کام ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ فیصلہ کرنے والے 66 آدمی 100 میں سے جہنم میں جائیں گے اور 33 آدمی جنت میں جائیں گے. یہ قاضی اور مفتی یہ سب کے سب اس فہرست میں آتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے فتویٰ دینا ہوتا ہے اور لوگوں نے ان کے بتائے ہوئے شرعی مسئلے پر عمل کرنا ہوتا ہے. لوگ اس کے پابند نہیں ہوتے کہ وہ تحقیق کریں، اور لوگ جس مفتی کے فتوے پہ بھی عمل کرتے ہیں، اگر مفتی جان بوجھ کے خدا کے دین میں خیانت کرے گا تو قیامت میں اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا. اور اگر وہ محنت کر کے تحقیق کر کے کوئی بات کرے گا تو اللہ کے ہاں اتنا ہی اجر اور ثواب بھی پائے گا. چنانچہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنی توحید پر گواہ بنائے گا. قرآن کریم میں بھی شہداء کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو جو قیامت میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیں گے یہی بڑے بڑے علماء ہوں گے. کئی مہینے غور کرنے کے بعد اور اس ملک کی معیشت پہ اچھی طرح کڑی نظر کرنے کے بعد ہماری اپنی رائے یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسے مان لے، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ رائے بالکل ٹھیک ہو، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے، آخرت کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے، ہمارا خیال ہے کہ اس ملک میں ہم اپنے طور پہ پاکستان میں قربانی کی بنیاد 7.5 تولے سونے کو بنائیں اور زکوٰۃ میں 52.5 تولے چاندی نصاب ہونا چاہیے. اہل علم اس سے اختلاف کریں بالکل ٹھیک ہے، ان کے پاس دلائل ہے. دارالافتاء والے کہیں سے کوئی بھی اس کے خلاف فتویٰ لکھے ان کا حق بنتا ہے، لیکن ہم اپنی خالصتاً ذاتی تحقیق اور سوچ سمجھ کے اللہ سے استخارے کے بعد یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے مفتیوں کو یہ رائے بدلنی چاہیے. دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف لفظوں میں فرمایا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو دیکھا، ان کے شارحین میں مبسوط کو دیکھا، ہدایہ کے شارح صاحب فتح القدیر کو پڑھا، بدائع کو پڑھا، شامی کو پڑھا، تبیین الحقائق اور عالمگیری اور کتابیں بھی، دس بارہ کتابیں جو حنفی فقہ میں بہت بنیاد وسیع اور مضبوط کتابیں ہیں ان کو پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مقام پر پہنچ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اختیار کے بھی قائل ہوئے، لیکن وہ بہت تفصیلی اور علمی مسئلہ ہے، اور نوادر الروایہ میں بھی اور ظاہر الروایات کی تصریحات بھی پڑھیں، فتویٰ دیتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ کہ زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، جو اسٹیٹ بینک کی پچھلے سال کی تصریحات کے مطابق 80-85 ہزار جس پہ ہوں گے تو زکوٰۃ لگ جائے گی، 88 ہزار، اس کو ایسے ہی قائم رہنے دینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے ہیں ان کے شرا بھی کہ انفع للفقراء، جس میں عام پبلک کا نفع ہے اس کو بنیاد بنایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یہ برابر ہی ہوا کرتی تھی، اس لیے یہ بھی آیا ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہے چن لے، سونے کو نصاب بنا لے چاندی کو بنا لے، دونوں چیزیں پاس ہوں تو کیش میں چلا جائے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو عام طور پہ آتے ہیں، اس لیے خیال یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے نصاب کو اسی طرح رہنے دیں، اور فتویٰ اسی پہ دینا چاہیے کہ اگر تمہارے پاس 88 ہزار روپے سے زیادہ ہے تو تم زکوٰۃ دو گے، اور زیادہ جتنا بھی پھر ہو اس پہ زکوٰۃ آئے گی، لیکن ہمیں قربانی کے سلسلے میں اس نصاب کو سونے پہ لے جانا چاہیے۔ سونا جو ہے اس وقت کے ریٹ میں، یہ ہم نے پتا کیا کل ہی، تو 10.25 لاکھ روپے کا بنتا ہے۔ کہاں 10.25 لاکھ روپے اور کہاں 88 ہزار۔ ہم اپنی بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اہل علم میں سے کوئی سنے تو انہیں پورے اختلاف کا حق ہے، اسے رد کر دینے کا بھی حق ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ کرے ہم صحیح چیز پہ قائم رہیں، لیکن 88 ہزار روپے پہ زکوٰۃ چلیے 2.5 فیصد ہو گئی، دے دی۔ اگر آپ 88 ہزار روپیہ مقرر کرتے ہیں قربانی کا نصاب بھی کہ اگر کوئی اتنے ہونے کے باوجود نہیں دے گا تو جانور کی قیمت، مریل جانور بھی کوئی کرے گا تو 30-40 ہزار سے کم کہاں سے کرے گا، تو 40 ہزار ادھر لگا دے، 88 ہزار اس کے پاس کل بچت ہے، کرنا کیا ہے، آگے فیسیں کیسے ادا کرنی ہیں، تعلیم کیسے جاری رہے گی، گھر کا کرایہ کیسے دے گا۔ اس لیے ہم اس فتوے کو بدلیں اور ہم یہ کہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا، مثلاً وہ 10.25 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے، کسی کے پاس اتنی مالیت کیا ہے کوئی چیزیں، تو پھر اس پر قربانی آئے گی۔ اگر اس سے کم میں 5 لاکھ 6 لاکھ 7 8 9 بھی، اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، یہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان، لاکھوں بھی نہیں کروڑوں مسلمان اس ملک کے، جب ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ 88 ہزار سے زیادہ ہے تو تم اب قربانی کرو، نہیں کر سکتے، گناہگار ہوتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے لوگوں کو گناہگار کرنے کی۔ ہم اس کی بجائے کتاب و سنت کی تصریحات اور حنفی فقہ کی بنیادی کتابیں جو ہمارے بڑے مفتی اور مجتہد حضرات تھے، ان کو سوچیں، ان کی کتابیں پڑھیں، اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ 10.25 لاکھ قیمت تو ایسے ہی ہے، اصل تو وہی 7.5 تولے سونا ہے، 7.5 تولے سونے کی مالیت سے بڑھ کر ہے آپ کے پاس تو قربانی دیں، اس سے کم ہے تو قربانی واجب نہیں ہوتی. اس کے باوجود کوئی آدمی قربانی کرتا ہے، 88,000 پہ 90 ہو گئے تو قربانی اس نے کی، بسم اللہ 100 بار کریں گے، یہ اس کا اور اللہ کا تعلق ہے، اسے کوئی روکتا تھوڑا ہی ہے، اس کا اپنا جذبہ ہے، اس کا اخلاص ہے، اللہ قبول کرے. لیکن ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس ملک کے حالات بہت بہت خراب ہیں. پنڈی سے اسلام آباد اگر جانا ہو تو اب عام آدمی نہیں کر سکتا، ان دنوں میں 2-4 ہزار کا پٹرول ایسے ہی پھک جاتا، سڑکیں خالی ہو گئی ہیں، ہوٹل خالی ہو گئے ہیں، دکانیں خالی ہو گئی ہیں. آپ آنکھیں کھول کے اس معاشرے میں شام کو ذرا جائیں کہیں چکر لگائیں تو ہوٹلوں والے رو رہے ہیں کہ جی گاہک نہیں آ رہا، کپڑے والے رو رہے ہیں کہ جتنی پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی. یہ کئی لوگوں سے ہم نے دریافت کیا اور ہم نے کہا تو کہاں ہمارا معیار یہ تھا کہ انفعال الفقراء، کہ فتویٰ وہ دینا چاہیے مالیات میں جو غریب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع بخشے. کہاں ہم فتویٰ اگر یہ دینے لگیں تو یہ غریب لوگوں کے لیے نفع نہیں ہے، نقصان. تو اس سے ہمارا خیال پڑھنے لکھنے اور اس کے بعد اللہ کے خوف سے کہتے ہیں اگر یہ غلط ہو تو اللہ ہمیں 1000 بار معاف کرے. ہماری کوئی ذاتی مصلحت اس میں نہیں ہے، لیکن ایک ذمہ دار کی حیثیت سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ اس بنیاد کو بدلنا چاہیے. زکوٰۃ میں وہی رکھی جائے 52.5 تولے چاندی، اور قربانی میں نصاب جو ہے وہ سونے پہ لایا جائے کہ 7.5 تولے سونا یا اس کے بقدر روپیہ پیسہ جو بھی اگر ہوگا تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی. اس میں کوئی چیز بھی غلط ہو تو اللہ تعالی ہمیں واپس پلٹا دے اور خدا اس پہ حساب نہ لے. بہت ذمہ داری کی بات ہے جو آپ سے عرض کی ہے. آپ نے یہ دریافت فرمایا ہے کہ بیرون ملک ایک دوست ہے اور وہ پڑھائی بھی کرتا ہے اور کام بھی کرتا ہے، تو اس کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کی اسائنمنٹس تیار کر دوں تو مجھے پیسے دے دیا کرے گا. دیکھیے بھائی، اسائنمنٹس اسے آپ تیار کر دیں کیونکہ اسے نہیں آتی، کئی صورتیں بنتی ہیں نا. اسائنمنٹس اسے تیار کر دیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے تو تعلیم پر اجرت جائز. اسائنمنٹس تیار کر دیں اور وہ دھوکہ دے لوگوں کو، آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، اور آپ کا نام رب کر کے اپنا نام لکھ دے تو یہ اس شخص کے لیے ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر. کسی جگہ یہ دھوکے سے باز نہیں آتے. حرمین شریفین سے اتنے سوالات آ رہے ہیں کہ سعودی حکومت نے اس کی پابندی لگائی ہے کہ عمرے کے علاوہ کوئی بھی طواف کے لیے نہیں آئے. عورتوں میں تو پتہ نہیں چلتا، خواتین تو چلی جاتی ہیں، عام سادہ لباس میں کوئی نہیں ہوتا. خود حاضری کا موقع آیا تو معلوم ہوا کہ طواف کی 2 چادریں طواف کے لیے اگر عمرے کے باندھی ہیں تو جانے دیتے ہیں، اگر نہ وہ کہتے ہیں اوپر جاؤ. اب اوپر طواف کون کرے، تو کئی میل کا بن جاتا ہے. تو یاد رکھو، ان کو دھوکہ دینا اور مردوں کا 2 چادریں اوڑھ کے ان کو دھوکہ دینے کے لیے چلے جانا بغیر عمرے کے اس طرح کا طواف، یہ حرام ہے، حرام، کبیرہ گناہ ہے. ان چادروں کو آگ لگا کے اور جا کے 2 نفل پڑھ کے توبہ کرنا کہ اللہ معاف ہو. ایک ملک کا نظام ہے بھائی، انہوں نے ملک چلانا ہے، انہوں نے بیماریوں کو کنٹرول کرنا ہے، انہوں نے اپنی مصلحتیں دیکھنی ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ انسانوں کے جذبات اس ملک کے قانون کو توڑیں اور دھوکہ دینا ہے اللہ کے نام پہ. 2 چیزیں انسان کی ساری حیثیت برباد کر دیتی. صدر مملکت بھکاری اور فقیر بن جاتا ہے. اور دو چیزیں جس انسان کی زندگی میں جتنی زیادہ ہوتی ہیں وہ انسان اتنا ہی رسوا ہوتا ہے تین جگہوں پہ، ایک زندگی میں، دوسرے موت کے وقت، اور تیسرے آخرت. بڑے بڑے لوگ اکھڑ جاتے ہیں ان دو گناہوں سے، ایک جھوٹ سے اور ایک ظلم سے. مت جھوٹ بولے، مت ظلم کرے، یہ دھوکہ دہی نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ. وہ نہیں آپ کو عمرے کے لیے، عمرے کے علاوہ اجازت دے رہے، آپ اپنے لوگوں سے کہیے، اپنے نمائندوں سے کہیے، حکومت سعودیہ کے نام خط کیے، یہاں پہ امبیسی جا کے امبیسیڈر کو کہیے یہ جو سارے قانونی راستے ہیں یہ کس دن کے لیے ہیں، اب نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں. اس لیے جتنے لوگ یہ عمرے کے علاوہ دھوکہ دے کر وہاں طواف کر رہے ہیں، طواف تو کیا ہونا ہے، چاہیے کہ توبہ کر کے آئیں کہ اللہ کبھی آئندہ ایسے کام نہیں کرے. یہ مسلمانوں کو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ ہمیشہ دھوکہ دیتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، اپنے مطلب نکالتے رہو. کسی بھی ملک میں جا کر وہاں کا قانون اگر شریعت کے قانون سے نہیں ٹکراتا تو اسے تو ویسے بھی نہیں چھیڑنا چاہیے، اور شریعت کے قانون سے اگر وہ ٹکراتا ہے تو اوائڈ کرنا چاہیے کہ قانون شکنی ہو، ان چیزوں میں پڑے ہی نہ سرے سے. لیکن کافروں کے ملک میں بھی قانون توڑنا درست نہیں ہے، یہ عمرہ نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے کہ خدا کے گھر میں بھی گئے اور دھوکہ دیا. تو اس لیے اگر تو یہ دھوکے میں وہ کرے گا تو وہ ذمہ دار ہے. آپ نے اسائنمنٹس لکھ کے بھیج دی، آپ نے تعلیم میں اس کی مدد کی، انہوں نے آپ کو اجرت دی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں ہے. یہ جو ایک آپ نے مسئلہ لکھا ہے نا کہ پردادا کے گھر میں رہ رہے ہیں اور بٹوارے کا جھگڑا ہے اور معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا ہے، کے متعلق آپ اگر فون پہ بات کر لیں تو میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں. نماز کے متعلق جہاں تک مسائل ہیں نا، ہم نے مسئلہ بتایا تھا اور بالکل ہمارا خیال ہے ٹھیک ہے. بہت لوگ پھر اس کو پوچھتے ہیں، پھر اس کو پوچھتے ہیں. آپ فرمائیں کتنی مرتبہ یہ بیان کیا جائے. تین مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے جو ہم نے بیان کیا تھا، پھر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر پوچھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ جی یہ سمجھ میں نہیں آیا. بھائی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی ایسی غلطی ان سے ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں سجدہ صحف کرنا تھا، اب ان کے مقتدیوں میں امام صاحب کے کچھ تو ایسے ہیں جو بالکل پہلی رکعت سے ان کے ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک صورت پہلی رکعت میں ساتھ ہیں. انہیں چاہیے کہ امام کے ساتھ سلام پھیریں گے آخر پہ اور دو سجدے کریں گے جیسے امام کرتا ہے، جیسے عام مسلمانوں کی مسجدوں میں ہوتا ہی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ جو آیا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی رکعت باقی ہے، پہلی باقی ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، کوئی، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے یا پتہ بھی ہے کہ کیوں امام سجدہ صاف کر رہا ہے. مثلا دوسری رکعت میں آیا تو تیسری میں امام پہ واجب ہوا تھا، کوئی غلطی تیسری میں ہو گئی، دوسری میں آیا تو پہلی میں کوئی غلطی ہو گئی، پتہ تھا یا نہیں تھا. جس نے کھڑے ہو کے اپنی کوئی رکعت پوری کرنی ہے، چاہے ایک، چاہے دو، چاہے تین، وہ اگر امام کے ساتھ سلام پھیرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اسے چاہیے کہ اپنی نماز دوبارہ کھڑے ہو کے پڑھے، امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، صرف امام کی مطابقت کرے، امام کے پیچھے چلے دو سجدوں میں، دو سجدے وہ امام کے ساتھ کرے گا، سلام نہیں پھیرے گا. سلام پھیرے گا کیوں پھیرے گا؟ جان بوجھ کے پھیرا تو نماز ٹوٹ گئی، مسئلہ ہی نہیں جانتا تھا تو بھی نماز ٹوٹ گئی. مسئلہ جانتا تھا جان بوجھ کے بھی نہیں غلطی ہو گئی تو پھر آ کر پہ اپنا سجدہ سہو کرے گا. یہ مسئلہ ہے جو کئی بار گیا کہ اگر مقتدی کے ذمے کوئی بھی رکعت ہے جو اس نے امام کے سلام کے بعد کھڑے ہو کے پڑھنی ہے تو امام کے سجدہ سہو میں سلام میں شرکت نہ کرے, دو سجدوں میں شرکت کرے, بس اتنی بات. دوسرا مسئلہ جو بار بار پوچھتے ہیں اور ہم نے بھی کئی بار بیان کیا کہ فرض نماز کی دو رکعتوں میں پہلے فرض میں دوسرے فرض میں, جیسے مغرب ہے, جیسے عشاء ہے, جیسے ظہر ہے, عصر ہے, قرآن کریم کی دو سورتوں کے آخری حصے پڑھنا نماز کو مکروہ کرتا ہے. مثلا ایک پہلی رکعت میں اس سے پڑھ لیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, ایک سورت کا آخری حصہ ہو گیا. دوسری رکعت میں مغرب کے لیے کھڑا ہوا یا کسی بھی نماز کے لیے, اب اس سے کیا پڑھا, اسے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی وصلی, تو ایک سورت کی آخری تین آیت لے لی, پھر دوسری رکعت میں دوسری سورت کی آخری آیات لے لی. یہ اس طرح نماز کا پڑھنا اور پڑھانا مکروہ ہے, نہیں ہونا چاہیے. چاہے 90% امام مبتلا ہیں تو چاہے 100%, مسئلہ تو نہیں نا لوگوں کی خاطر بدلا جا سکتا. اس میں نقصان کیا ہے پڑھنے میں, اگر پڑھ لیں نماز کے مسائل. یہ امامت اتنی آسان چیز نہیں ہے, لوگوں کو نماز پڑھانا اتنا آسان نہیں ہے. پوری دنیا میں اس وقت سلسلہ چشتیہ صابریہ جو پھیلا ہوا ہے نا, بالعموم اس کے ڈانڈے جا ملتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں ہیں, یہ مولانا تھانوی اور حضرت گنگوئی اور مولانا صفی اللہ صاحب سہارنپور رحمہ اللہ اور شیخ الہند رحمت اللہ, یہ سارے ان کے خلفاء. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میرے شیخ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام بچوں کو نورانی قاعدہ جیسے ہوتا ہے بس یہ پڑھاتے رہتے تھے مسجد میں بیٹھ کے. تو نعت پڑھنے والا, حمد پڑھنے والا ایک بہت اچھی آواز کا گلوکار آیا. ہم نے حضرت سے عرض کیا لوگوں نے کہ حضرت یہ بہت اچھی نعت پڑھتا ہے, شعر پڑھتا ہے اور حمد پڑھتا ہے, اجازت دیں تو سن لیں. تو میاں جی صاحب رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی کچھ علماء اجازت دیتے ہیں اور کچھ علماء بغیر موسیقی کے بھی ان چیزوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے اور مکروہ قرار دیتے ہیں. تو دیکھو میں نے لوگوں کو نماز پڑھانی ہوتی ہے, میں کیوں ایسے کام کروں کہ لوگوں کی نمازیں میری وجہ سے مکروہ ہوں. ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی حالت بدلے پہ یا نہ بدلے, اس لیے یہ جو دل کے صاف لوگ نماز پڑھاتے ہیں نا, کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھو. بندہ پہلی جو دو چار نمازیں پیچھے پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ آخر ہو کیا گیا ہے مجھے. اس لیے کہ امام کے دل کا عکس اس پہ پڑتا ہے اور مقتدیوں کے دل کا عکس اس پہ پڑتا ہے. نسائی میں سعد رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے نا, وہ کہتے ہیں مجھے فجر میں دیر ہو گئی ہے, میں نے جلدی جلدی وضو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوسری رکعت میں شامل ہو گیا. آپ سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے تو تھوڑی سی پڑھی اور پھر رکوع کر لیا, اور نماز کے بعد سلام پھیر کے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, وضو ٹھیک کر کے نہیں آتے اور میری نماز کو خراب کرتے. امام کا دل اتنا حساس ہوتا ہے اور مقتدیوں میں جس کا دل پاک ہونا وہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں اور کسی اور کے پیچھے نماز پڑھنے میں فرق کیا ہے. وہ نمازیں تزکیہ کر دیتی ہیں متقی امام جو ہوتے ہیں ان کی. تو اس لیے کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں کہ شریعت کی خلاف ورزی نماز کے مسائل. نماز کیوں مسئلہ تمہیں نہیں پتا بھائی, تمہیں ضرورت کیا ہے پھر امامت کرنے. تیسرا مسئلہ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا تھا. وہ خط بنیاد ہے نماز کی قرآت کے سارے مسائل. انہوں نے لکھا تھا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ میں غالباً مقرر ہوئے تھے گورنر. تو بصرہ میں حکمرانی کی وجہ سے ان کو لکھا تھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے, اور لکھا تھا کہ لوگوں کو نماز پڑھانا. ایک خط ان کا بخاری میں بھی آیا جہاں آیا کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خط میں تحریر فرمایا کہ میرے نزدیک تم جو حکومت کے نمائندے ہو سب سے بڑی ڈیوٹی اور سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری یہی ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھو. فمن دعا, جس نے نماز کو ضائع کیا وہ باقی دین کو اس سے بڑھ کر برباد کرے گا. اور میرا یہ خط تم تک پہنچے تو لوگوں کو نماز پڑھاؤ صحیح طرح سے. اور اگر میں تمہیں بتاؤں گا کہ نماز کیسے پڑھائی جاتی ہے, اور اگر مجھے مہلت نہ ملی, موت آ گئی, فلستو علی صحبتکم بحریص, تو اب تم جیسے لوگوں کے ساتھ میں بھی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا. کیا سٹینڈرڈ ہوگا کہ لستو علی صحبتکم بحریص, اب میں تم لوگوں کے درمیان رہنا بھی نہیں چاہتا. امام مالک رحمۃ اللہ کے ایک استاد تھے, ان کے خط سے آپ کو پتا چلے گا یہ بات کیا تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ شام تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ, تو میں نے انہیں خط لکھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ سب سے اچھی جگہ ہے لوگوں کے رہنے کے لیے, کاش لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس مدینہ میں کیا ہے. تو میرے استاد نے خط لکھا مجھے اور کہا ہاں میں رہا ہوں جب رہنے کے قابل تھے لوگ, اب تم جیسے رہ گئے ہیں تو وہاں کیا رہنا ہے. یہ ان کی زندگی کا سٹینڈرڈ تھا. اسی سے عمر رضی اللہ عنہ نے موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ فجر کی سورہ حجرات 26 پارے کے آخر, اس سے لے کر سورہ بروج تک. یہ 27, 28, 29 اور 30 پارے کا بھی آدھا, یہ تقریباً 4.5, 3.5 ایسے بنتے ہیں. فرمایا تھا لوگوں کو نماز پڑھانا حجرات سے لے کے بروج تک فجر کی اور ظہر کی. آدمی اکیلا نماز پڑھے اور آدمی امام کے پیچھے پڑھے. سنت کے مطابق یہی ہے کہ وہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک ظہر میں اور فجر میں, ان دونوں نمازوں میں یہ صورتیں پڑھے. پھر تحریر فرمایا کہ عصر اور عشاء کی قرآت برابر ہے. سورہ بروج سے لے کے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سورہ بینہ تک کی جتنی صورتیں ہیں یہ تمہاری قرآت ہوگی عصر میں اور عشاء میں. فجر اور ظہر برابر ہیں, عصر اور عشاء برابر ہیں قرآت کے اعتبار سے. اور مغرب کے متعلق فرمایا تھا کہ سورہ بینہ کے بعد جو آگے صورتیں ہیں چھوٹی, ان میں کسی صورت سے تم مغرب پڑھا دینا لوگوں. یہ قرآت کی تقسیم. اسی لیے یہ جو نصاب بنتا تھا نا پچھلے زمانوں میں, مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو نصاب تعلیم کے بغیر نہیں پڑھایا. ہمیشہ متعین ہوتا تھا کہ بچوں کو یہ چیزیں پڑھانی ہیں. یہ تو انگریزوں نے آ کر شروع کیا تھا اور انگریزوں نے کہا کہ ہندوستان میں ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تو کون مذہبی نصاب پڑھائے گا؟ اس لیے ہم انڈیا میں اس نصاب کو رائج کریں گے جس میں کسی مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو. یہ انگریزوں نے کیا تاکہ فرقہ واریت نہ پھیلے. فرقہ واریت اگر پھیلے گی تو لڑائیاں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی تو حکومت کو مصیبت پڑے گی. ان کا نصاب ایسا بناؤ جس سے مذہب کا تعلق نہیں. پاکستان بن گیا. یہاں انہوں نے نصاب میں اسلامک اسٹڈیز شامل کی، اس سے پہلے ایسے نہیں تھا، وہ نصاب اور تھا. مسلمان پرائیویٹ شام کو جا کے مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے. یا انگریزوں نے یہ کیا یا پھر جنرل کیانی نے جو اسکول پنڈی میں قائم کیے تھے انہوں نے بھی اسی کو، انگریزوں کی اس روایت کو انہوں نے دوبارہ دنیا میں زندہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ وہ نصاب پڑھاؤ، اس میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھس یہ ہیں. انہوں نے تو پاکستان کی تاریخ کو بھی، ان کا کیا ضرورت ہے اسے سائنٹسٹ بنانے، تو اس کی ضرورت نہیں. تو اس لیے اگر مسلمانوں کا کبھی بھی نصاب تعلیم بنا تو ایک سمپل سی بات ہے، وہ یہ کہیں گے کہ بیٹے میٹرک ہے، ایف اے ہے، جو بھی انتہائی درجہ ہے آپ کا، تیسواں پارہ تمہیں پورا آنا چاہیے، وہ سناؤ بس. تیسواں پارہ جس کو آتا ہوگا، سورہ بروج سے پہلے کی صورتیں وہ فجر میں پڑھ سکتا ہے، زہر میں پڑھ سکتا ہے، سورہ بروج سے لے کے بینہ تک وہ عصر اور عشاء میں پڑھ سکتا ہے، اور سورہ بینہ کے بعد کی صورتیں مغرب میں پڑھ سکتا ہے. اس کی ساری زندگی سنت کے مطابق عبادت گزرے گی. مسئلہ کیا ہے؟ اس پارے کو روز پڑھتا رہے، سال دو سال میں یاد ہو جائے گا. اس پارے کی کچھ صورتیں مقرر کر لے، یاد ہو جائے گا بس. یہ تینوں مسئلے ایسے ہیں جو بار بار کرتے ہیں اور لوگ پھر بھی اس کو کہتے ہیں. دینی اور دنیاوی معاملات میں اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے. ہاں بھائی، جہاں تک ہو سکے اپنے جذبات کو عقل کے تابع رکھنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی پالیسی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. یہاں جوش اور جذبے کی ضرورت ہوتی تھی، لوگوں کو جوش دلاتے تھے کہ کرو یہ کام، اٹھو جلدی کرو. بدر میں جیسے بہت سے مواقع جہاں جوش کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، سکون سے رہو، وقار سے چلو. مثلا حج، لوگوں نے اونچی اونچی آواز میں اللہ کو ذکر شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اللہ بہرا نہیں ہے، تمہاری ساری باتیں سنتا ہے، علیکم بالسکینت والوقار، عزت اور احترام کے ساتھ حج میں چلا کرو، سکون کے ساتھ چلا کرو. تو جہاں جس موقع کی ضرورت تھی وہ کرنے کا حکم دیا گیا. وتر میں تیسری رکعت میں یہ مسئلہ بھی بیان کر چکا تھا بھائی، اسے پھر دیکھوں گا، اس وقت ذہن میں نہیں.